السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 22. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. چونکہ بالکل ٹاپک سے ہٹ کر بات شروع ہوئی ہے تو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ پاروں کا جو ڈویژن ہے وہ بغیر کسی ٹاپک یا سورے کے اختتام کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے. اسی لیے اچانک یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے جبکہ پیچھے سے اس مضمون کو دیکھنا پڑے گا. ترجمہ آپ دیکھ لیجئے. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کر ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. جیسے کہ ہم پیچھے سے سورہ یاسین کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور پیچھے ہم نے قدم و آثرہم دیکھا تھا. سورہ یاسین ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مشہور سورت ہے، اور اگر اس کے تعلق سے کوئی بات بتائی جائے جو صحیح ہے تو بہت سارے لوگوں کو وہ بات گراں گزرتی ہے یا وہ لوگ اچنبھے میں پڑ جاتے ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اسے تو ہمیں قبول کرنا ہی ہوگا. بے شک سورہ یاسین کا جو مضمون ہے انتہائی اہم ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے گویا کہ ایک ڈانٹ ہے، ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے اس میں جو نہ ماننے والوں کو دی گئی ہے. اور کوئی بھی بغیر تعصب کے جب اگر اس کو پڑھے گا تو یقیناً اس کو آخرت پر یقین ہو جائے گا کہ آخرت واقعی میں قائم ہونے والی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس حساب کتاب ہونا ہے. تو ہم یہ سوچ کر پڑھیں سورت کو، اس کے مضمون کو ہم دیکھیں، اس پر ہم غور کریں کہ یہاں پر دراصل رسولوں کی بات کی گئی ہے کہ کسی بستی میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اور کوئی ایک رسول نہیں تھا بلکہ دو تین رسول بھیجے، اور رسول ایک دوسرے کی مدد کے لیے آتے گئے، لیکن ان رسولوں کی بات کسی نے نہیں مانی. یہاں تک کہ وہ جب دعوت دے رہے تھے اور لوگ بات نہیں مان رہے تھے تو کوئی دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص اس بستی کے اندر کا نہیں رہنے والا تھا بلکہ کہیں باہر سے آیا تھا، لیکن آگے چل کر اسی شخص کا جو بیان ہم کو ملتا ہے کہ کاش میری قوم جانتی ہوتی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسی قوم کا وہ شخص تھا. یعنی کوئی باہر کا یا دوسری قوم کا شخص نہیں تھا، اسی بستی کا رہنے والا تھا، اسی قوم سے تعلق رکھتا تھا لیکن کہیں اور رہتا تھا یا بستی سے باہر ہٹ کر رہتا تھا، لیکن تھا اسی قوم کا. یہاں پر اس شخص کی دراصل ہمیں، یعنی وہ شخص دراصل بغیر کسی تعصب کے بات سن رہا تھا، لہذا اس نے فوراً رسولوں کی بات پر لبیک کہا، یعنی ایمان لے آیا اور اپنی قوم کو بھی اسی راستے کی طرف دعوت دینے لگا. اور جب قوم نے کہا کہ کیا تم اس کی بندگی کر رہے ہو، کہ تم بھی اسی کی بندگی کرو گے جس کی بندگی کے لیے یہ رسول دعوت دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس بات، یعنی اس جملے کے جواب میں اس شخص نے یہ جواب دیا ہو. یعنی ہم دو حصے کر سکتے ہیں اس فقرے کے، کہ اگر اس کی قوم نے اس سے سوال کیا ہو کہ کیا تم اس رب کی بندگی کر رہے ہو جس کی رسول دعوت دے رہے ہیں، تو یہ ایک جملہ ہو سکتا ہے. اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے خود دلیل کے طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ میں آخر کیوں نہ اس رب کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور لوٹ کر بھی ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے. اس فقرے پر بھی اگر آپ غور کریں کہ میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی اپنی پیدائش کے بارے میں وہ میں کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ فطرنی، پیدا کیا اس نے مجھے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور لیکن لوٹ کر جانا تم سب کو کہاں ہے؟ یعنی اس میں اب یہاں پر جب لوٹ کر جانے کی بات آئی ہے تب وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے لوٹ کر اس کی طرف جانا ہے، کیونکہ دراصل وہ تو ہدایت پا گیا، اس نے تو یقین کر لیا، لہٰذا اب جب وہ لوٹے گا تو اسے امید ہوگی کہ اس کا رب اسے معاف فرما دے گا اگر کچھ اونچ نیچ ہوئی بھی تو. لیکن تم اپنا انجام سوچ لو، یعنی جو لوگ نہیں مان رہے تھے یہاں پر انہیں مخاطب کر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے، کیونکہ تم کو بھی لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو، چاہے تم اس بات پر یقین رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، لیکن بہرحال لوٹ کر تمہیں اسی کی طرف جانا ہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی مشرک قومیں رہی ہیں ان کے نزدیک یہ بات تو مسلم تھی، یعنی حقیقت یہ تھی کہ وہ جانتے اور مانتے تھے اس بات کو کہ یہ بت وغیرہ پیدا نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ زور نہیں ہے، پیدا کرنے والا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے انسانوں کو، زمین، آسمان، چاند، سورج کو پیدا کیا ہے، یہ بات وہ بھی جانتے تھے. تو یہاں پر وہ شخص کہہ رہا ہے، یعنی توحید کی وضاحت کر رہا ہے، اپنا راستہ، اپنا نظریہ وہ واضح کر رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی قوم کے لیے خیر خواہ تھا اور کس طرح سے وہ اپنی قوم کی خیر خواہی چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس قوم نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا. تو اگر آپ یہ واقعہ دیکھیں گے تو اس لحاظ سے یہ واقعہ بہت ہی اہم ہے. سورہ یاسین کا جو ٹاپک ہے یہ کہ آخرت کی طرف دعوت دینا، کہ انسان اپنے انجام کو سوچے. تو یہاں پر ہمیں تبلیغ کی حکمت نظر آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا تو یہ فطرت ہے، عین فطرت ہے، اور فطرت کا تقاضا ہے. اگر نامعقول بات کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہ بات ہے کہ آدمی ان کی بندگی کرے جنہوں نے اسے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں نا کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز بھجوائی، دو پڑوسی ہیں مثلا آپ کے، مثال کے طور پر سمجھیں، ایک پڑوسی نے آپ کو کوئی اچھی ڈش بھجوائی اور دوسرا جو پڑوسی ہے اس نے کوئی آپ کو چیز نہیں دی، آپ شکریہ کس کا ادا کریں گے؟ جس نے بھیجا ہے اسی کا نا، کہ جس نے نہیں بھیجا اس کا ادا کریں گے؟ تو یہاں پر وہ شخص دراصل دلیل سے بات ثابت کر رہا ہے کہ میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، یہ عین فطرت ہے. یعنی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسی کی بندگی بجا لاؤں، میں اسی کے آگے جھکوں، اسی کی پرستش کروں، اسی کی تعریف کے گن گاؤں جس نے مجھے پیدا کیا. اور اگر کوئی خلاف عقل بات ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے آگے جھکا جائے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ کسی چیز کے مالک ہیں. اور دوسری بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ مرنا آخر تم کو بھی ہے، اور لوٹ کر جانا تمہیں اسی رب کی طرف ہے جس کی بندگی پر آج تمہیں اعتراض ہے، جس کے آگے تم جھکنا نہیں چاہ رہے ہو آج، جس کے رسولوں کو تم آج جھٹلا رہے ہو. تمہیں یاد رکھو کہ لوٹنا تمہیں اسی کی طرف ہے، اسی رب کی طرف. تو سوچ لو کہ کیا انجام تمہارا ہونے والا ہے، اور اس حق سے منہ موڑ کر تم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہو. تو ایک دائی کو چاہیے کہ وہ اپنے مخالف کو دلیل سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، پھر اس کے اندر خیر خواہی بھی ہو، اور وہ سوچنے پر مجبور کرے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا پوائنٹ وہ سامنے بیان کرے کہ سامنے والا غور و فکر پر مجبور ہو جائے، سوچنے پر مجبور ہو جائے. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، حالانکہ اللہ جو رحمان ہے مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. آپ دیکھیں کہ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دائی یہاں پر ہر بات اپنے اوپر لے رہا ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف کروا رہا ہے، وہ دائی، وہ شخص، اور یہاں پر سوالیہ جملے سے وہ چونکا رہا ہے سامنے والوں کو، اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں اس رب کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی خصوصیت، اس کی کوالٹی تو یہ ہے کہ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بتوں کی سفارش یا بتوں کی شفاعت میرے کام نہیں آ سکتی، یہ بت مجھے اس رب کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ میں کس بنا پر ان بتوں کے آگے جھکوں، یا کس بنا پر تم ان بتوں کے آگے جھکتے ہو؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کوئی چہیتے تو نہیں ہیں کہ اگر ہم کوئی جرم کریں، جو ان بتوں کو ماننے والے ہیں اگر وہ کوئی جرم کریں تو یہ بتوں کی سفارش اس اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں چھڑا سکتی ہے، یہ سفارش کوئی کام آ سکتی ہے؟ کیا ان بتوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا زور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو یہ بت اس سزا سے بچا سکتے ہیں مجھے، یا اپنے بلبوتے پر مجھے چھڑا سکتے ہیں؟ تو ایسے بے اختیار اور بے بس معبودوں کی عبادت کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی ایسے بے اختیار اور بے بس معبودوں کے آگے جھکتا ہے تو یہ تو سراسر نقصان کا سودا ہے، یہ تو گمراہی ہے، یہ خسران ہے، واضح خسارہ ہے اس کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ ہر بات خود پر لے رہا ہے کہ کیا میں بنا لوں ان کو؟ اگر رحمان ارادہ کرے کسی نقصان کا مجھے پہنچانے کا، تو کیا ان کی شفاعت، ان بتوں کی شفاعت میرے کوئی کام آ سکتی ہے یا مجھے اس سزا سے بچا سکتی ہے؟ اور اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں تو صریح گمراہی میں ہوں۔ تو ایک دائی کو، یعنی ہم، آپ دیکھیں کہ چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ 22ویں پارے سے گزر چکے ہیں اور اب 23ویں پارا آپ کا شروع ہوا ہے، اب آپ لوگوں کے اندر یہ ایبلٹی آنا چاہیے، آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہونا چاہیے کہ آپ جب دعوت دیں گے، جب آپ باہر نکلیں گے، یا تو غیر مسلم ہوں اگر آپ ان سے مخاطب ہیں تب بھی آپ کو طریقہ کار معلوم ہو کہ غیر مسلموں کے سامنے دعوت کیسے دی جائے گی، دوسری طرف مسلمان ہیں اگر ان کی اصلاح کے لیے آپ نکلے ہیں، یا جہاں پر بدعات ہیں، شرک ہے، بت پرستی ہے، قبر پرستی ہے، ان لوگوں کے لیے اگر آپ نکلے ہیں دعوت دینے کے لیے، تو ان لوگوں کے سامنے آپ کا انداز کیسا ہوگا؟ تو آپ کو طریقہ کار آنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو نیکی کی طرف، خیر کی طرف کیسے بلائیں، طریقہ کار کیا ہو۔ تو سوالیہ انداز ہمیشہ انسان کو چونکا دیتا ہے، یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یعنی دائی ان طریقوں پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ جو بھی نقصان والی بات ہے اپنے اوپر لے کر بات کریں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہوں، اللہ نہ کرے، تو مجھے کون بچائے گا؟ کون میرا وہاں پر حامی ہو سکتا ہے؟ کون میرا مددگار ہو سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے؟ کوئی مجھے بچا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میں کیوں نہ پھر وہی والا سہارا تھاموں، میں کیوں نہ اسی سہارے کو پکڑوں، اسی کو مضبوطی سے تھام لوں جو مجھے بچا سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ تو کیوں نہ پھر اسی کا سہارا تھام لیا جائے، یہ چھوٹے چھوٹے سہارے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ الٹا ہمارے لیے مصیبت بن جائیں۔ تو انسان اپنے اوپر رکھ کر بات کرے کہ میں کیوں ایسے جھوٹے سہارے تھاموں، میں کیوں ایسے بودے سہارے تھاموں، میں کیوں نہ اس ذات کا سہارا حاصل کر لوں یا پکڑ لوں جو واقعی میں بچانے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے سارا اختیار۔ تو یہ ایک دائی کی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ ایک تو چونکائے، سوال کرے، دلیل سے بات کرے، اور اپنے اوپر رکھ کر بات کرے کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی بدخواہی تو نہیں چاہ سکتا، کوئی بھی اپنے ساتھ برا تو نہیں کر سکتا، انسان سب سے زیادہ سچا اپنے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ تو لہذا جب ہم اپنے اوپر رکھ کر بات کریں گے تو سامنے والا خود بخود سمجھے گا کہ یہ اپنا نقصان تو نہیں چاہ سکتے، لہذا ان کی بات ضرور صحیح ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں کہ آگے کیا ہوتی ہے بات۔ انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس نے کہا میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے تعارف کروا رہا ہے اپنے رب کا کہ میں تو اسی رب پر ایمان لے آیا۔ لہٰذا تم بھی سنو، اور بات پہلے سننے ہی کی گئی ہے۔ جب ہم بار بار قرآن پڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس میں سننے ہی کی بات پہلے ہے، اس سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو جتنا بہتر طریقے سے سننے والا ہوگا وہ اتنا بہتر طریقے سے ابزارب کرنے والا ہوگا، اور اتنا بہتر طریقے سے وہ عبادت بندگی بجا لانے والا بنے گا۔ یعنی پہلا اسٹیپ سننا ہے، سننے کے بعد پھر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو، فسمعون سنو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ تعارف کیسے کروا رہے ہیں رب کا، جو عذاب کی بات تھی وہ بھی خود پر لی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے میرا رب، تو اس نقصان سے مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، یہ دیوی دیوتا یہ بت میرے کام نہیں آ سکتے۔ لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں انداز کتنا پیارا ہے۔ انہیں کیا کہہ رہا ہے کہ رب کس کا ہے؟ تمہارا، اور ایمان کون لا رہا ہے اس کے اوپر؟ وہ شخص خود۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہاں پر ایک اپنائیت محسوس ہو رہی ہے، یعنی ان کو الگ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جب بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، ہاں آپ ایسے، آپ ویسے، آپ کا بیٹا ایسا، تو ایک دوری محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ وہ لوگ مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا رب کہتے تھے، وہ اپنا رب نہیں مانتے تھے، اپنا رب نہیں کہتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا تھا کہ بالکل الگ ڈال دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے رب کو، اور خود ایک الگ بن گئے ہیں۔ ایک طرح سے ایک تکبر بھی اس میں جھلکتا ہے اور دوری بھی محسوس ہوتی ہے، ایک اپنائیت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ شخص کہہ رہے کہ تمہارے رب پر، یعنی تمہارا بھی، تم مانو یا نہ مانو، یعنی وہ لوگ تو مان ہی نہیں رہتے نا، تو اس کے باوجود بھی وہ شخص کہہ رہے کہ تم مانو یا نہ مانو، رب تو ہے وہ تمہارا ہی۔ تو یہ پر یقین انداز، یہ توکل، یہ اعتماد، یہی دائی کی سیرت کا خاصہ ہوتی ہے۔ یعنی ایک دائی کو اپنی بات کرنے میں کس طرح سے پر اعتماد ہونا چاہیے، یہ ہمیں جھلک یہاں پر نظر آتی ہے۔ تو آپ کی اور میری ذمہ داری پھر کیا ہوئی، آپ بتائیے۔ تو ان آیت کی روشنی میں ہمیں اپنی ذمہ داری یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی ہم دین کی دعوت کا کام کریں تو اپنے اندر پہلے اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جس قدر اعتماد ہمارے اندر خود ہوگا اتنا ہی بہتر طریقے سے ہم اپنی بات کو پیش کر سکیں گے۔ اگر ہم خود ڈاماڈول ہوں گے، ہم خود اعتماد سے خالی ہوں گے، یا ہماری شخصیت میں خود کچھ کمی ہوگی، تو ہم سامنے والے پر کیا اثر چھوڑ سکیں گے؟ تو دائی کی پرسنالٹی، اس کی بات کرنے کا انداز، اس کے دلائل، اس کا اللہ کی ذات پر توکل، یقین سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، تبھی وہ اپنی دعوت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور بھلے ہی دعوت میں کامیاب ہونا ہو، وہ سامنے والوں کو چونکانے پر ضرور مجبور کر دے گا، یعنی وہ چونکا دے گا۔ اگر سامنے والے ہٹ دھرم ہیں، تعصب میں مبتلا ہیں، تو وہ سمجھ کر بھی اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو تعصب کا پردہ چڑھا ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ تعصب سے اور تکبر سے خالی ہوں گے، یقین جانیے کہ وہ فوراً اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے، فوراً حامی بھریں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دین کی دعوت کو ہم نے سب سے عام سمجھ لیا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا بس اٹھے چلے اور دین کی دعوت دے دی، یا اٹھے چلے اور اصلاح کی کوشش کر لی، جبکہ ہر فیلڈ میں ہم اپنے آپ کو پہلے منواتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانا ہی دیکھ لینا، کھانا بنانا، حالانکہ کتنا آسان کام ہے کھانا بنانا، ہمیں تو آسان ہی لگتا ہے نا، لیکن آج کی جنریشن سے ہم پوچھیں کہ ان کو آسان لگتا ہے نہیں لگتا ہے۔ بہرحال کچھ دن تک لڑکی کو ٹرین کیا جاتا نہیں کیا جاتا جب شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کی، تو کیوں؟ کیونکہ آگے چل کر اس پر وہ ذمہ داری آنی ہے، یہ سوچ کر گھر والے اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ کچھ تو سیکھ لے، کچھ تو کھانا بنانا جان لے۔ تو ہر فیلڈ کے لیے ہم پہلے کچھ نہ کچھ پریکٹس کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واحد ایک فیلڈ ایسی ہے مجھے لگتا ہے، اور وہ ہے دائی کی فیلڈ، دین کی دعوت کی فیلڈ، کہ اس میں ہم بغیر سوچے سمجھے قدم رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر وہی والی بات ہے کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے، کہ خود بھی ہمیں کچھ نہ مہارت حاصل ہوتی ہے، نہ معلومات ہوتی ہے، نہ یقین، نہ توکل، نہ اعتماد، اور بس کود پڑے میدان میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو بے خطر کود پڑے تھے آگ میں، اللہ سے محبت تھی، لیکن ہم یہاں پر معلوم نہیں کس کی محبت میں اور کس بنا پر بغیر کچھ سوچے سمجھے کود پڑتے ہیں اس میدان میں، دین کی دعوت کے میدان میں۔ تو ہمیں اس راستے میں بھی، اس فیلڈ میں بھی مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اندر وہ یقین، وہ اعتماد، وہ توکل پیدا کریں، کچھ دلائل ہوں ہمارے پاس۔ جب ہم دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یا کرنے والے بنے، تو کچھ کوالٹیز ہمارے اندر اس جیسی ہونی چاہیے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہارا رب، آپ دیکھیں نا کتنی مدلل بات ہے یہ کہ تم مانو یا نہ مانو، تم تو مان نہیں رہے ہو، لیکن ہے تو وہ تمہارا رب، اور رب تمہارا ہے لیکن میں اس پر ایمان لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کوئی انسان اپنے ساتھ تو کوئی برائی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہہ رہا ہے وہ شخص کہ میں ایمان لایا ہوں، سمجھے میں اپنے ساتھ سچا ہوں، تو تم بھی ایمان لے آؤ۔ اور اس میں جو اس بات کی اس نے کہ سنو، اس کے بعد قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی جس ایمان اور توحید کی وجہ سے مجھے میرے رب نے بخش دیا، کاش میری قوم اس بات کو جان لے تاکہ وہ بھی ایمان اور توحید کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کی ان مغفرتوں اور نعمتوں کے مستحق ہو جائے۔ یہاں پر کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، لیکن واللہ عالم یہ ہمیں کوئی حدیث وغیرہ سے یہ بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کی طبعی موت ہوئی ہو، یا ہو سکتا ہے لوگوں نے اسے قتل کر دیا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ واقعات کیا پیش آئے تھے، کیونکہ یہ چیز ہم سے پوشیدہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن جو بات اصل سمجھ میں آتی کہ ٹھیک ہے، اگر اس کی طبعی موت بھی ہوئی ہوگی، جب بھی اس کی موت واقع ہوئی ہوگی، تو اس وقت اپنے اس کام کی بدولت اس کو بخش دیا گیا۔ اور وہ کام کیا تھا، ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا، بتائیے کس کام کی بدولت اور کس چیز کی بدولت اسے بخشا گیا؟ ایک تو اس نے اپنے رب پر ایمان لایا، دوسرے اس نے اپنے قوم کی خیر خواہی کی، اپنے رب کا تعارف کروایا، رسولوں کی بات مانی، فوراً رسول کی بات پر لبیک کہا اور اتباع کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغفرت اور اللہ تعالی کے پاس عزت کا مقام اور جنت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ قوم کی خیر خواہی۔ میری اور آپ کی قوم کون سی ہے؟ ہم سب مسلمان ایک امت، ایک جسم کی مانند ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی امت کی، اپنے قوم کی، اور جس شہر، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، تو وہ قوم بھی دراصل دیکھا جائے تو ہماری قوم ہے، ان کو دین کی طرف بلانا، ان کو اس دعوت سے مانوس کروانا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ دعوت کا کام تو ہمیں انہی میں کرنا ہے۔ اپنی قوم کے اندر، یعنی اپنی ملت میں اگر ہم کرتے ہیں، امت مسلمہ میں، تو یہ تو اصلاح کا کام ہوگا، اصلاح ہم کریں گے۔ لیکن اصل ایکچوئل جو دعوت دینی ہے ہمیں، غیر مسلموں کو دینی ہے، جس قوم کے ساتھ ہم اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، ہم کیا بلکہ ہمارے آبا اور اجداد، ہماری پوری جو نسلیں گزر چکی ہیں، وہ سب انہی قوم کے ساتھ تھیں۔ تو اب دیکھیں، کیا یہ اس قوم کا حق نہیں ہے؟ اور کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس قوم کی خیر خواہی کریں جو بتوں کے آگے جھکتی ہے، جنہوں نے جھوٹے سہارے تھام لیے ہیں، بودے سہارے، کمزور سہارے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس رب کو ہم مانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، اسی کی دعوت ہم اس قوم کو بھی دیں؟ یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ اس قوم کا حق ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہم جس کے ساتھ رہتے ہیں اتنے سال ہر سال سے۔ تو یہ کام بھی ہمیں کرنا ہے، جیسے بھی ہو سکے۔ جو اور آرگنائزیشنز، اب دیکھیں ہر آرگنائزیشن یا ہر ٹیم ہر کام نہیں کر سکتی، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ایک ایک فیلڈ چن لیں، ایک آرگنائزیشن کچھ اور کام کرے، ایک آرگنائزیشن کسی اور فیلڈ میں کام کرے۔ اب جیسے ہم اور آپ ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے اور پڑھا رہے ہیں، فی الحال ہماری فیلڈ اتنی ہی ہے، یعنی قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو سمجھنا، ان باتوں کو عام کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں سمجھنا، تو فی الحال ہماری یہ فیلڈ ہے۔ اور یہ قرآن ہی ہمیں وہ تمام راستے بتاتا ہے، سجھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ہمیں کس کس فیلڈ میں کام کرنا ہے۔ تو اگر کوئی اور آرگنائزیشن آپ کے آس پاس دیکھتے ہیں، آس پڑوس میں، آپ کے شہر میں، محلے میں، جو غیر مسلموں میں کام کر رہی ہے، آپ ضرور ان کو سپورٹ کریں، آپ ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں، جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ چاہے تو آپ وقت لگا سکتے ہوں تو وقت لگائیں، آپ مال لگا سکتے ہوں تو مال لگائیں، اور اگر آپ اپنی صلاحیتیں لگا سکتے ہوں تو صلاحیتیں لگائیں۔ وہ نئے نئے طریقے آپ سوچیں کہ کس طرح سے سامنے والے کو مدلل انداز میں قائل کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ اس بات کو سمجھ لے۔ اور اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ خیر خواہی، کہ ہم سامنے والے کی خیر خواہی چاہتے ہوں، نہ کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہوں، نہیں، بلکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ خیر خواہی ہمارے اندر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ کس بنا پر میرے رب نے میری مغفرت فرما دی، یعنی مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ جملہ اتنا ٹچی جملہ ہے یہ، اور اتنا چونکا دیتا ہے، اور عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے پڑھ کر یہ جملے کو، عجیب سی کیفیت میں انسان گھر جاتا ہے کہ کس قدر خیر خواہی تھی اس شخص کے اندر اپنی قوم کی، کتنا زیادہ وہ اپنی قوم سے محبت کرتا تھا، اور کیسا خیر خواہ تھا وہ، سچا خیر خواہ اپنی قوم کا، کہ ابھی بھی فکر، مرنے کے بعد بھی فکر اپنی قوم ہی کی ہے۔ تو اس شخص نے مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی چاہی۔ تو ایک مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی خیر خواہی کرے، ان کا برا نہ چاہے، اور صحیح رہنمائی کرے، گمراہ نہ کرے، چاہے لوگ کسی بھی قسم کا سلوک کریں، چاہے حتیٰ کہ اسے مار ڈالیں، لیکن یہ ہوتی ہے خیر خواہی۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھ لیں، اور بھی آپ کو کئی واقعات مل جائیں گے کہ جو دشمن ہیں ان کا بھی بھلا چاہنا، یہ ہوتا ہے ایک دائی کا کردار، یہ ہوتا ہے ایک دائی کا رویہ۔ تو یہ اس مرد مومن کے کمال اخلاق کا نمونہ ہے کہ جس قوم نے اس کی بات نہیں مانی، اور ہو سکتا ہے اس قوم نے اسے قتل کر دیا ہو یا وہ طبعی موت مرا ہو، تب بھی اس شخص، اس مومن کے دل میں اس قوم کے خلاف نہ کوئی غصہ، نہ کوئی جذبہ انتقام، نہ کوئی بددعا اس کے زبان سے نکلی، بلکہ وہ اپنی قوم کے حق میں خیر خواہی چاہتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی اگر کوئی تمنا اس کے دل میں ہے تو وہ یہ کہ کاش میری قوم میرے اس انجام نیک سے باخبر ہو جائے، اور میری زندگی سے نہیں تو میری موت ہی سے سبق لے لے اور راہ راست اختیار کر لے۔ یعنی وہ شریف انسان اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہیں چاہتا تھا، بلکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ ایمان لا کر جنت کے مستحق بنے۔ اس شخص کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی۔ تو یہ ایک دائی کا کردار ہونا چاہیے کہ ہم خیر خواہی کریں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ تین چیزیں کہی گئی ہیں آیت نمبر 26 اور 27 میں، قیلت خل الجنہ، کہہ دیا گیا داخل ہو جا جنت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میری قوم جان لیتی کہ کس بنا پر مجھے بخش دیا گیا اور باعزت لوگوں میں داخل کیا گیا، تکریم کی گئی۔ انسان کو یہی تو چاہیے نا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی اور میری خواہش کیا ہے، جنت ہے نا، پھر آپ اور میں کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی ہے ضرور، جانے انجانے میں، تو آپ اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، پھر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ وہاں پر جنت میں بھی ہمیں اعلیٰ مقام ملے، ہماری عزت ہو، تکریم ہو۔ تو الحمدللہ یہ کس کی بدولت؟ خیر خواہی کی بدولت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر ویسے ہی خیر خواہی ہو جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہو، یا اس مرد مومن کے اندر تھی۔ آمین۔ آیت 28 دیکھیے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی. ان کانت الا صیحتا واحدۃ فاذا ہم خامدون، بس ایک دھماکہ ہوا اور یہ کیک وہ سب بجھ کر رہ گئے. خامدون خمدہ، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی انسان کی زندگی سمجھے ایک شعلہ ہے اور صرف ایک پھونک کافی ہے کہ وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے جل کر، یعنی موت اسے ختم کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، دراصل اس قوم کی تذلیل کی جا رہی ہے کہ جس نے رسولوں کی بات نہیں مانی، تو اس قوم کا کیا حال ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم کو کوئی فرشتوں کی ضرورت نہیں پڑی لشکر اتارنے کی، یعنی اس قوم کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے کہ جو قوم رسولوں کی بات نہیں مانتی، اللہ پر ایمان نہیں لاتی، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ حقارت کے قابل ہو جاتی ہے پھر ایسی قوم. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم کو فرشتوں کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بس ایک چیخ ہوئی، دھماکہ ہوا. صیحہ چیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری جس سے سب کے جسموں سے روحیں نکل گئیں اور وہ بجھی آگ کی طرح ہو گئے. تو موت مطلب شعلے کا بجھ کر راکھ کا ڈھیر ہو جانا. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہ لا یرجعون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. یعنی حسرت اور ندامت کا یہ اظہار خود اپنے نفسوں پر، یعنی قیامت والے دن عذاب دیکھنے کے بعد وہ لوگ کریں گے کہ کاش انہوں نے اللہ کے بارے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رویے پر افسوس کر رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کے ساتھ مذاق ہی کا معاملہ کیا، استہزاء والا رویہ اپنایا. تو دراصل یہاں پر اہل مکہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، آپ کو نہیں مان رہے تھے، آپ پر جھوٹے ہونے کا الزام لگا رہے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو کہ جن لوگوں نے رسولوں کی بات نہ مانی ان پر افسوس اور ندامت ہی ہے، وہ لوگ خسارے ہی میں رہے. تو تم بھی ہوش کے ناخن لو اور رسول کی بات مان لو تاکہ آخرت کے اس خسارے سے بچ جاؤ. تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی کفار مکہ کو، کہ تم بھی سنبھل جاؤ، تم بھی ہمارے رسول کی بات مان لو اور ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ. کیونکہ جس طرح سے وہ مومن نے خیر خواہی کی تھی اپنی قوم کی، اسی طرح سے یہ نبی بھی تمہارے لیے خیر خواہی کے لیے آئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی ذاتی فائدہ کوئی مفاد نہیں ہے. ہاں اگر تم راہ راست پر آ جاتے ہو، تم ایمان لے آتے ہو، رسول کی بات مان لیتے ہو، تو سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، ادروائز تمہارا خود کا نقصان ہے. ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس آیت سے جو پیچھے گزری، کہ جب وہ مرد مومن نے کہا کہ کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ مجھے کس چیز کی بدولت جنت میں داخل کیا گیا اور میری مغفرت فرما دی گئی، تو مرنے کے بعد سے قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے، جہاں پر جسم تو نہیں ہوتا لیکن روح رہتی ہے. وہ روح دراصل سنتی بھی ہے، کلام بھی کرتی ہے، جذبات اور احساسات بھی رکھتی ہے، خوشی اور غم بھی محسوس کرتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مرد مومن کو کیسے پتہ چلتا کہ اسے جنت کی بشارت دی گئی اور اسے عزت دار لوگوں میں شامل کیا گیا؟ تو اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے. احادیث سے بھی اس مضمون پر ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ عالم برزخ بھی ہے، یعنی قبر کی زندگی بھی ہے، اور وہاں پر بھی انسان کو جو کچھ اس نے عمل کیے ہیں اس کے حساب سے اسے خود معلوم ہوتا رہتا ہے کہ کبھی اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، یا پھر اگر وہ کوئی گناہگار تھا تو اسے پھر قبر میں عذاب ہوتا ہے. 33 آیت دیکھیے، وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یہاں پر پھر زمین کی بات ہے، اور دراصل ہم سب جانتے ہیں، بارہا ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھ دی ہے اس زمین کے اندر جو کہ مردہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی بخشی. یعنی زمین کی جو رویدگی ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ انسان دن رات اس زمین کو دیکھتا ہے، اس پر چلتا ہے، اس کی پیداوار کھاتا پیتا ہے، حالانکہ وہ اس کو ایک معمولی چیز سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ ذرا سا اس پر غور کرے اور سنجیدگی سے غور کرے تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ اس زمین کی رویدگی کتنا معنی رکھتی ہے، یعنی کتنی اہم ہے. اگر یہ سب نہ ہوتی تو پھر زمین سے پیداوار کیسے آتی، کیسے نکلتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جو نمی رکھی ہے اس میں، زمین میں جذب کرنے کی، پانی کو جذب کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ مردہ زمین کھلکھلا اٹھتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، پھلوں کی فصلیں اس کے اوپر لہلہا اٹھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اسے زندہ کیا اور غلہ نکالا. حبا دانے کو کہتے ہیں، اور جس کو ہم غلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جسے ہم کھاتے ہیں. مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کے لیے غذا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے پہلے غلے کا ذکر کیا گیا. حالانکہ دیکھا جائے تو فروٹس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، لیکن انسان کتنے بھی فروٹس کھا لے، جو غذا سے اسے سکون ملتا ہے وہ کیا ہے؟ روٹی، دال، چاول، یہ سب اناج جو ہوتا ہے، غلہ جسے ہم کہتے ہیں. تو اسی لیے پہلے غلے کا ذکر کیا گیا، اور یہ دو فروٹس کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ اسی میں زیادہ غذائیت ہوتی ہے، باقی سارے فروٹس اس کے انڈر ہی میں آتے ہیں، یعنی کھجور ہے اور انگور ہے. اور چشمے جاری کر دیے، یعنی جو چشمے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پانی کے چشمے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ رواں دواں ہوتے ہیں اور کتنا وہ فائدہ دیتے ہیں. ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے، اس کی اپنی ایک الگ خاصیت ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتنی چیزیں ہمارے لیے پیدا کیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. تو اصل جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب چیزیں جو پیدا کی ہے، جس میں انسان کے ہاتھوں کا کوئی کمال نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، انسان کتنی بھی کوشش کر لے، اگر زمین برابر نہ ہو تو کسی کے بس کی بات ہے کہ زمین سے وہ غلہ اگا سکے؟ اگر بارش ہی نہ ہو، سورج کی روشنی نہ ہو، اور زمین کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہ ہو، تو کیا انسان کے بس میں ہے کہ وہ کوئی پودا نکال سکے زمین سے؟ نہیں اگا سکتا وہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ افلا یشکرون، کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں، یا خود ان کے اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں. واقعی میں اللہ تعالی ہر شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں مشرک، اس سے پاک ہے، کیونکہ کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں، لیکن لوگ اس کے باوجود بھی اس کا شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے ہر غلطی سے، کمزوری سے، عیب سے، کیونکہ جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں دراصل وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر الزام دھرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور کے سپورٹ کی ضرورت تھی. تو شرک اس لیے سب سے گھناؤنا، سب سے خطرناک جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام شرک سے جو مشرک کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تنہا تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اسے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہر ایک کا جوڑا بنایا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا اور انسانوں کا جوڑا انسانوں ہی میں سے رکھا، جسے نر اور مادہ رکھے، اور ہر پیداوار میں بھی، یعنی جو نباتات ہے یا پھر جانور ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ رکھا اللہ تعالیٰ نے، پھر آسمانوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں جو بھی مخلوق ہے یا جو چیزیں ہیں ان کا بھی جوڑا رکھا ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہے، اور تمام مخلوق جوڑا جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے نر اور مادہ یعنی اس طرح سے انتظام کیا ہے، حتیٰ کہ آخرت کی زندگی یعنی دنیا کی زندگی کے لیے بمنزلہ زوج ہے، یعنی دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے زوج ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی یہ بھی دراصل ایک عقلی دلیل ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ مخلوق کی صفت سے اور تمام کوتاہیوں سے پاک ہے، وہ وتر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا جوڑا نہیں ہے، زوج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ انہیں ایک کے بعد ایک نشانیاں دلیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں، نباتات پر غور کرنے کے لیے ہے، جو پیداوار ہے اس پر غور کرنے کے لیے کہا گیا، پھر اب رات کی باری آئی ہے کہ رات ایک نشانی ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رات ہمیشہ برقرار ہی رہتی ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل جو دن ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، رات اور دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے رات نشانی ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے، جس سے فوراً اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سلخہ کے جو معنی ہوتے ہیں، جانور کی کھال کا اس کے جسم سے علیحدہ کرنا، سین لام خوا اس کا روٹ ورڈ ہے، جانور کی کھال اگر اس کے جسم سے علیحدہ ہو جائے تو اس کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی دن کو رات سے الگ کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، ازلمہ کے وزن پر ہے یہ، کیونکہ ظلمہ کا معنی رات کی تاریکی بھی لیا گیا ہے، تو ازلمہ کے معنی ہوتے ہیں رات میں داخل ہونا، یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے، اسے ازہرہ کے معنی ہیں ظہر کے وقت میں داخل ہونا، اور اصبحہ کے معنی ہوتے ہیں صبح میں داخل ہونا، تو ازلمہ یا مظلمون ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ رات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم، چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پر چاند اور سورج کی بات کی گئی ہے، فلک کے معنی ہوتے ہیں یعنی اپنے اس مدار یعنی فلک پر وہ چلتا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، جہاں سے وہ اپنی سیر کا آغاز کرتا ہے اور وہیں پر ختم کرتا ہے، جہاں سے سورج یا چاند جو نکلتے ہیں وہ وہیں سے نکلتے ہیں اور وہیں جا کر ختم ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند اور سورج کسی اور دوسرے سیارے سے ٹکرا گئے ہوں۔ اور ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ تک، جیسے کہ سورج کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، وہ حدیث ہم نے بارہا پڑھی ہے کہ سورج کا جو مقام ہے وہ عرش کے نیچے ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ غروب کے بعد عرش کے نیچے جا کر سورج سجدہ کرتا ہے اور پھر وہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو دیکھا جائے تو دونوں بھی مفہوم کے اعتبار سے لمستقر کا جو مطلب ہوگا کہ جو اس کا مقام ہے وہاں پر جاتا ہے، یا پھر قیامت تک، یعنی سورج کا یہ چلنا قیامت کے دن تک ہے، قیامت والے دن اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، اور یا پھر روزانہ اس کا نکلنا، جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آخری جب قیامت آنے والی ہوگی اس وقت جب سورج اجازت طلب کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ وہیں لوٹ جا، واپس لوٹ جا. تو اس دن جو ہم جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، اور پھر چاند کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، اور جو تشبیہ دی گئی ہے اس کو کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے، یعنی اتنا باریک اور پتلا سا رہ جاتا ہے کہ جب شاخ بالکل سوکھ جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح سے جیسے کہ بریکٹ ہوتا ہے ہم بناتے ہیں، اس طرح سے جھکی ہوئی شاخ کی مانند ہو جاتی ہے. تو چاند کی 28 منزلیں بتائی گئی ہیں. روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے چاند، پھر دو راتیں غائب رہ کر تیسری رات کو نکل آتا ہے، اور جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور چاند کی انہی گردشوں سے آپ دیکھیں کتنے سارے فائدے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے دنوں کا، مہینوں کا اور سالوں کا حساب رکھتے ہیں اور اپنے عبادت کے اوقات متعین کرتے ہیں. اسلامی کیلنڈر پورا دراصل لونار کیلنڈر پر ڈیپینڈ ہے. اسلامی تعلیمات پر ہم جس طرح سے عمل کریں گے تو وہ ہم لونار کیلنڈر کو دیکھ کر کریں گے. جو ہمارے رمضان کی عبادتیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ اگر ہمیں پے کرنا ہے تو بھی چاند کی تاریخوں کو دیکھ کر، یعنی لونار کیلنڈر کے لحاظ سے جو ایک سال ہوتا ہے، اور وہ سولار کیلنڈر سے تقریباً 11 دن پہلے سال ختم ہو جاتا ہے، کبھی 10 دن کبھی 11 دن پہلے. تو ہم زکوٰۃ بھی جو پے کریں گے لونار کیلنڈر کے حساب سے، ہم روزے رکھیں گے تو لونار کیلنڈر کے حساب سے، حج ہمارا جن مہینوں میں ہوگا تو وہ لونار کیلنڈر کے حساب سے. اسی طرح سے اگر بیوہ خاتون ہے اس کو اپنی عدت کا شمار کرنا ہے تو وہ چاند کی تاریخوں سے دیکھ کر حساب لگائے گی. کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو 2 سال تک اس کو دودھ پلانا ہے تو بھی وہ لونار کیلنڈر کو فالو کرے گی. اسی طرح سے کوئی طلاق یافتہ خاتون ہے، وہ اپنی طلاق کی جو عدت کا شمار کرے گی وہ بھی انہی چاند کی تاریخوں کے حساب سے کرے گی. تو جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ تمام معاملات چاند کی تاریخوں کو دیکھ کر ہی طے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان منزلوں سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ چاند بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ 14 تاریخ تک وہ بالکل مکمل چاند بن جاتا ہے، اور پھر واپس آتے آتے پھر وہ چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ 28 تاریخ تک وہ پھر بالکل باریک سا ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو چاند اور سورج ہم نے بنائے ہیں دن اور رات کے حسابوں کے لیے، تاریخوں کے حساب کے لیے، تو دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سورج کے لیے ناممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی چاند کے لیے ممکن ہے کہ وہ سورج کے پاس چلا جائے. دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، دونوں کی حدیں الگ الگ ہیں. سورج ہمیشہ دن ہی کو طلوع ہوتا ہے اور چاند ہمیشہ رات ہی کو نکلتا ہے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ یہ دونوں ایک وقت میں نکل گئے ہوں، اور یہ دراصل سب سے بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ اس کائنات کا خالق اور مالک واحد اللہ سبحانہ وتعالی ہے. کیونکہ کوئی ایک رب ہو جبھی وہ اتنا نظام اس طرح سے قائم رہ سکتا ہے، ورنہ اگر 2-3 خدا ہوتے نعوذ باللہ تو افراتفری سی ہو جاتی نا. کبھی کوئی حکم دے دیتا سورج کو نکلنے کا اور اسی وقت ہو سکتا کوئی اور حکم دیتا تھا چاند کو نکلنے کا، تو آپس میں ٹکرا جاتے. یہ تو اتنے سال حساب سے جب سے کائنات وجود میں آئی ہے جب سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند اور سورج ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوں یا ایک ہی وقت پر نکل گئے ہوں. یہ اللہ سبحانہ تعالی کے واحد ہونے کی، یکتا ہونے کی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے. اور سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں، تو فلک دراصل آربٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو عربی زبان میں سیاروں کے مدار کے لیے آربٹ استعمال ہوتا ہے، اور آسمان سے مختلف ہے یہ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام سیارے اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں. وَآیَتُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ کسی طرح یہ بچائے جا سکیں. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے. ان تمام دلیلوں کے بعد ایک اور نشانی بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا کشتیوں کو چلانا سمندر میں، تو یہاں پر دراصل مراد ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی. اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہاں پر کشتی سے مراد جو بات بتائی گئی ہے کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو کشتی بنانے کا کام کسی کو سکھایا تو وہ نوح علیہ السلام تھے، یعنی اس سے پہلے انسان دریاؤں اور سمندروں کو عبور کرنا نہیں جانتا تھا. تو چونکہ نسل انسانی کو اس کشتی پر سوار کیا گیا تھا تو مطلب یہ ہوا کہ اس کشتی میں بظاہر تو نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی تھے، لیکن حقیقت میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اس پر سوار تھے. کیوں؟ کیونکہ طوفان نوح میں ان لوگوں کے علاوہ باقی پوری اولاد آدم کو غرق کر دیا گیا تھا، اور جو نسل انسانی بعد میں چلی وہ صرف انہی کشتی والوں سے چلی. تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ تاریخ میں پہلی کشتی جو بنی وہ نوح علیہ السلام والی کشتی تھی. اس سے پہلے انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ سمندر میں کیسے سفر کرے، تو اس طریقے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو دی، اور جب ان کی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں نے راستہ طے کیا یعنی طوفان سے بچ نکلے، تو آئندہ ان کی نسل نے بحری سفروں کے لیے کشتیاں بنانے کا سلسلہ پھر شروع کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا أَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیات بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی منہ موڑ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اب اہل مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے یا سنائی جاتی ہیں آیات، تو یہ کیا کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، التفات ہی نہیں کرتے ہیں. دراصل جو لوگ سنتے ہیں نہ غور و فکر کرتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ تو بالکل ہی ایک تو مردہ لوگوں کی طرح ہے، ان کی اخلاقی حس ہی مردہ ہو چکی ہے، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ہر نصیحت کا ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا جواب ہوتا ہے جس پر وہ اعتراض کرتے ہیں، اپنا ہی ایک نیا فلسفہ لے آتے ہیں، کوئی بہانہ لے آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جس بات کی طرف دعوت دے رہے تھے، توحید کی طرف اور آخرت کے دن کے یقین پر، تو یہی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اسی کے لیے یہاں پر دلائل دیے گئے ہیں. ان سے کوئی بھی بات کہی جاتی ہے تو یہ تو منہ موڑتے ہیں. جب ان کو کھلانے کے لیے کہا جاتا ہے مسکینوں کو یا ضرورت مندوں کو، تو کہتے ہیں کہ ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا. یعنی یہ تکبر والا انداز ہے اور انفاق سے منہ موڑنا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. یعنی آخرت کے اس دھماکے کی دراصل یہاں پر بات کی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے تھے یا مان رہے تھے، تو ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے اور وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بات نہیں مانی تو پھر اس وقت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو اس وقت قیامت کا جو زلزلہ برپا ہوگا یا ایک ہی وہ چیخ ہوگی، تو کس چیز کے بارے میں وہ جھگڑ رہے تھے؟ دراصل وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے، یا بار بار سوال کر کے آپ سے قیامت کی تاریخ پوچھتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے جس بات کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں بتائیے وہ کب آئے گی، یا بتائیں کس مہینے میں آئے گی، کس تاریخ کو پیش آئے گی. اس طرح کے سوالات کر کر کے ایک طرح سے چیلنج کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے. اور کوئی لوگ کہتے کہ قیامت ویامت کچھ آنے والی نہیں ہے، خواہ مخواہ تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو یا ڈراتے ہو. تو اسی لیے ان کے جواب میں یہاں پر فرمایا گیا کہ قیامت آئے گی اور اس طرح سے آئے گی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا وہ آ رہی ہے، بلکہ وہ اس طرح سے اچانک آئے گی کہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی تمام دنیا کے کاروبار میں مگن ہوں گے. ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اچھا اچانک دنیا کا خاتمہ ہو گیا اور اب وہ گھڑی آ گئی ہے. ایک اچانک زور کا کڑکا ہوگا جو جہاں تھا وہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اور حدیث میں ہمیں مضمون ملتا ہے صحابہ کرام سے، ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر دونوں اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگویں کر رہے ہوں گے، ایسے میں یکایک سور پھونکا جائے گا. کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا. کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض بھرے گا اور ابھی پلانے بھی نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی. اور کوئی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہ ملے گی، اس قدر اچانک قیامت آئے گی. یعنی آج یہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آخرت کا، یا انفاق نہیں کرتے ہیں، یا آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور مذاق بناتے ہیں، تو سوچ لو کہ آخر ایک وقت قیامت آنے والی ہے، تو اس وقت پھر تمہارا کیا حال ہوگا. دراصل یہاں پر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی. اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. ہاں، کیسے آئے گی یہ ہمیں اس کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں. کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی اور جو بدترین لوگ ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی ہر برائی سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، اور اللہ کرے کہ اس سورے کو ہم بہترین طریقے سے سمجھنے والے بنیں، کیونکہ اس کا مضمون بار بار ہمیں آخرت کی طرف یاد دہانی کروا رہا ہے، تو ہم اپنی آخرت کو سنوارنے والے بنیں. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنت قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون